আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعليك توكلنا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين। محترم حضرات اور معزز خواتین, آج انشاءاللہ ہم دوسرے پارے سے اور سورۃ البقرہ کے 17ویں رکوع سے ترجمے کا آغاز کریں گے۔ سورۃ البقرہ کے 17ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ اور تحویل امت کا مضمون وارد فرمایا ہے۔ مسلمان جب مکہ میں تھے اس وقت بھی حکم یہ تھا کہ تم نمازوں میں اپنا رخ کرو بیت المقدس کی طرف, لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ اکرام کو خانہ کعبہ سے بڑی محبت تھی, تو وہ خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ کرتے تھے اور بیت المقدس کی طرف بھی, یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو حصہ ہے اس کی طرف جب رخ ہوتا ہے تو بیک وقت دونوں قبلے سامنے ہوتے ہیں, خانہ کعبہ بھی اور بیت المقدس بھی۔ اسے کہا جاتا ہے استقبال قبلہ تعین۔ لیکن جب مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو اب یہ صورت ممکن نہیں تھی, کیونکہ مدینہ کے شمال میں بیت المقدس ہے اور جنوب میں خانہ کعبہ ہے۔ اب رخ تھا بیت المقدس کی طرف اور خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملہ انتہائی ان کے لیے مشکل تھا, انہیں خانہ کعبہ سے بڑی شدید محبت تھی, بار بار اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کر دے۔ تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ رہا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے پھر حکم دیا کہ اللہ کے رسول کی دعا پوری ہو رہی ہے اور ان کی خواہش کے مطابق اللہ تعالی نے خانہ کعبہ کو اب قبلہ بنا دیا ہے۔ جیسے ہی قبلے کی تبدیلی کا یہ حکم آیا, یہود نے ایک طوفان اٹھا دیا کہ یہ کیسا دین ہے اسلام, ان کا قبلہ ہی طے نہیں, 16 مہینے رخ ایک طرف ہے اور اب رخ بدل دیا, اور چلو جو لوگ زندہ ہیں وہ تو شاید توبہ بھی کر لیں کہ پہلے غلط رخ تھا, جو فوت ہو گئے ان کی تو نمازیں ضائع ہو گئی۔ اور یہ اس قدر شدید پروپیگنڈا اور طوفان تھا کہ کئی سادہ لوح مسلمان بھی اس سے متاثر ہو رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے سورہ بقرہ کے 17ویں اور 18ویں رکوع میں تکرار کے ساتھ تحویل قبلہ کے حکم کو دہرایا ہے, لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ صرف قبلہ تبدیل نہیں ہو رہا, امت بھی تبدیل ہو رہی ہے۔ یہود جن کے جرائم ہم نے سورہ بقرہ کے رکو نمبر 5 سے لے کے اور رکو نمبر 14 تک پڑھ لیے، ان جرائم کی وجہ سے یہود اب دنیا کی امامت کے منصب سے معزول، اور اب ان کی جگہ اللہ امت محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی رہنمائی کے منصب پر فائز کر کے امت کا درجہ دے رہا ہے. آئیے اس تمہید کے بعد ترجمہ کا آغاز کرتے ہیں. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. عنقریب کہیں گے وہ جو لوگوں میں سے بے وقوف ہے، احمق ہے، کہ کس نے انہیں پھیر دیا ان کے اس قبلے سے جس پر وہ پہلے تھے. قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی ان سے کہیے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں. ہم اصلا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، کسی سمت کو سجدہ نہیں کرتے. جو اللہ کا حکم ہوگا اس پر امر ہوگا. ہم اللہ کے غلام ہیں، سمتوں کے غلام نہیں ہیں. اللہ نے کل تک حکم دے رکھا تھا کہ رخ کرو بیت المقدس کی طرف، ہمارا رخ بیت المقدس کی طرف تھا. آج اس اللہ کا حکم ہے کہ رخ کر لو مسجد حرام کی طرف، ہم رخ اس کی طرف کر رہے ہیں. فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، کہیے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے. اب بڑا اہم مضمون آ رہا ہے کہ صرف قبلہ نہیں بدلا، امت بھی بدل گئی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے مسلمانوں اسی طرح سے اللہ نے تمہیں بنا دیا ہے درمیانی امت یا بہترین امت. امت وسط کے دونوں معنی ہیں، درمیانی امت یا معتدل امت، بہترین امت. جیسے سورہ آل عمران میں کہا گیا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہ بن جائیں تم پر. تم درمیان میں کس طرح سے ہو، رسول تم پر اللہ کے دین کی گواہی کا حق ادا کر دیں گے، اور اس کے بعد تم نے اللہ کے رسول سے اس دین کو سیکھ کر آگے لوگوں پر دین کو پہنچانے کی گواہی دینی ہے. تم درمیان میں ہو، تم رسول سے دین لے رہے ہو، اور اس کے بعد تم لوگوں تک اللہ کا دین پہنچا رہے ہو. یہ ہے امت کے لیے اعزاز بھی، اور یہ ہے امت کے لیے کٹھن ذمہ داری بھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی کیسے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے بھی، اپنے ذاتی اعلی کردار سے بھی، اور ایک کٹھن جد و جہد کر کے دین کو غالب کر کے ثابت کر دیا کہ دین قابل عمل ہے، پریکٹیکل ہے. یہ کوئی آئیڈیل بات نہیں کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، باقاعدہ ایسا کر کے دکھایا. خلافت کا نظام برپا کر کے دکھایا جس میں واقعتاً خلفاء وہ رات کو آرام نہیں کرتے تھے، لوگ آرام کرتے تھے، وہ گلیوں کے اندر گشت کر کے لوگوں کی مشکلات جاننے کی کوشش کرتے تھے. انتہائی سادہ لباس پہنتے تھے، انتہائی سادہ غذا کھاتے تھے، انتہائی سادہ گھروں میں رہتے تھے. اسی طریقے پر اب ہماری ذمہ داری ہے، یہ بوجھ ہم پر آ گیا، اللہ کے رسول نے اپنا کام کر دیا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اور دین کے غلبے کے اجتماعی جد و جہد کے ذریعے سے لوگوں پر حجت پوری کر دیں. بدقسمتی سے امت اس وقت یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہی. صحابہ نے یہ کام کیا تھا، اور تھوڑے ہی عرصے میں اللہ کے رسول کے بعد تین بر اعظموں میں اللہ کا دین پہنچا دیا تھا، ایشیا اور شمالی افریقہ، اور اس کے بعد یورپ میں داخل ہو گئے تھے. جبکہ ہمارا معاملہ کیا ہے، ٹروٹسکی سے جب کہا تھا مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے کہ آپ روس میں انقلاب لے کر آئے ہیں، آپ بجائے کسی اور نظام کا تجربہ کرنے کے اسلام کو نافذ کریں، اسلام میں مسائل کا حل ہے، تو ٹروٹسکی نے انہیں شرمندہ کر دیا کہ مولانا آپ کا نظام دنیا میں کہیں نافذ بھی ہے؟ کہ آپ کا نظام قابل عمل بھی ہے؟ تو مولانا وہاں سے روتے ہوئے اٹھ کر باہر آ گئے تھے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو یہ بہت بڑا ہمارے اوپر قرض ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زبان سے بھی تبلیغ کریں، ذاتی کردار سے بھی پورے کے پورے اسلام پر عمل کریں، اور اسلام کے غلبے کے لیے جد و جہد کریں، فعال کردار ادا کریں. ظاہر بات ہے یہ کام بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتا، کسی ایسی جماعت میں شامل ہوں جو غلبہ دین کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے. اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے, اللہ یہ جد و جہد ہمارے لیے آسان فرمائے. بکذالک جعلناکم امتا وسطا, اسی طرح سے ہم نے تمہیں بنا دیا بہترین امت یا درمیانی امت. لتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. ویکون الرسول علیکم شہیدا, اور رسول گواہ بن جائیں تم پر. فما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا, اور اے نبی آپ جس قبلے پر تھے یعنی بیت المقدس, وہ ہم نے مقرر نہیں کیا تھا. الا لنعلم, مگر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ, کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اس کے مقابلے میں کہ جو اپنے دونوں ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. قرآن مجید میں حکم نہیں آیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو, اللہ کے رسول نے کہا تھا. اور ہمارے لیے قرآن اور حدیث دونوں کے دونوں دین کے احکامات کے حوالے سے ماخذ ہیں, سورسز ہیں. اللہ ہمیں انکار حدیث کے فتنے سے محفوظ فرمائے. لہذا آزمائش تھی کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے. الا لنعلم من یتبع الرسول, کون رسول کی بات کو مانتا ہے. ورنہ جو فتنہ ہے منافقین کا یا منکرین سنت کا, وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی بات مانیں گے, حدیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے. تو یہاں امتحان تھا ان کا کہ رسول کو قابل اتباع مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں, ان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں. تو وہ جو ہم نے قبلہ مقرر کیا تھا جس پر نبی آپ پہلے تھے, اس لیے لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ, کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے, ان کی پیروی کرتا ہے, اور کون ہے جو الٹے قدموں پھر جاتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ حَدَ اللَّهُ, اور بے شک یہ حکم بہت بھاری تھا, بہت بڑا تھا, مگر ان پر جن کو اللہ نے ہدایت دی. یہ اصل میں ذکر ہے مہاجر صحابہ کا جو مکے میں رہتے تھے, انہیں بیت اللہ سے شدید محبت تھی, اور مدینے میں 16 مہینے ان پر بہت بھاری تھے جبکہ خانہ کعبہ کو پیٹ ہو رہی ہے اور رخ ہو رہا ہے بیت المقدس کی طرف. لیکن وہ جانتے تھے کہ جتنی اہمیت قرآن کی ہے اتنی ہی اہمیت اللہ کے رسول کے ارشادات کی بھی ہے. لہذا انہوں نے پوری استقامت کے ساتھ اللہ کے رسول کی پیروی کی, اور باوجود اس کے کہ ان کی طبیعت پر گرا تھا, انہوں نے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کیے رکھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی فتنوں سے محفوظ فرمائے. اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے یہ, انکار سنت کا فتنہ, انکار حدیث کا فتنہ, کہ جی بس قرآن کافی ہے اور اللہ کے رسول کے ارشادات بہت اہم ہیں, بہت اہم ہیں. لیکن ان کی اہمیت بس صرف دور نبوی میں تھی, اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے تھی, ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. آج تو ہمیں اپنے حالات کے حساب سے خود قرآن سمجھ کے اور عمل کرنا ہوگا. بہت بڑی گمراہی اور بہت بڑا فتنہ ہے. فرمایا بما کان اللہ لیوزیع ایمانکم, اور اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع کرنے والا نہیں ہے. یہاں ایمان سے مراد نماز ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کامیاب ہو گئے مومن. مومن کون ہیں؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کا اہتمام کرتے ہیں. تو نماز اور ایمان لازم و ملزوم ہے. کہا گیا کہ جو لوگ مر گئے ان کی نمازیں ضائع ہو گئیں, فرمایا نہیں, ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوئی. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ ہرگز تمہارا ایمان ضائع کرنے والا نہیں ہے. تم نے پہلے بھی اللہ کے حکم پر عمل کیا اور بیت المقدس کو رخ کیا, اب بھی تم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ ہرگز تمہاری نیکی ضائع نہیں کرے گا. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے حق میں بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحم فرمانے والا ہے. اب تحویل قبلہ کی آیت آ رہی ہے بڑی خاص شان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس آیت کو یاد کرنے کی, اور اس کے بعد کبھی آپ ہوں حرم میں تو وہاں اس آیت کو پڑھیے, آپ کو عجیب لطف آئے گا. قد نرا تقلب وجهك في السماء, اے نبی ہم دیکھ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا, بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مسجد حرام کو, بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دے. قد نرا تقلب وجهك في السماء, ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, تو ہم پھیر دیتے ہیں آپ کا رخ اس قبلے کی طرف جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اے نبی اپنے چہرے کے رخ کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم فولو وجوہکم شطرا، اور اے مسلمانوں تم دنیا میں جہاں کہیں پر بھی ہو اپنے چہروں کو پھیر لو مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وہ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی قبلے کی تعمیر کی تھی، وہ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو ابھی مسجد اقصی اور بیت المقدس کا قبلہ بنا بھی نہیں تھا، وہ تو بہت بعد میں 300 سال بعد سلیمان علیہ السلام نے بنایا، تو موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ بھی خانہ کعبہ تھا، تو اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس عمل سے جو وہ کر رہے ہیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اے نبی آپ اہل کتاب کے پاس کوئی بھی دلیل لے آئیں وہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ نے آپ کو حکم دے دیا لہذا آپ کا قبلہ اور ہے ان کا قبلہ اور ہے، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْضٍ، اور نہ ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں، ان میں سے یہودی کہتے ہیں کہ بیت المقدس کا غربی حصہ بڑا مقدس ہے ہم تو اس کی طرف رخ کریں گے، عیسائی کہتے ہیں کہ اس کا مشرق والا حصہ بڑا مقدس ہے، حضرت مریم کی وہاں پرورش ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس طرف ہوئی تھی، ہم تو اس کی طرف رخ کریں گے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اب یہ نازک مقام ہے کیونکہ شدید دباؤ تھا یہود کا قبلے کے حوالے سے، یہ کتنا بڑا عجیب کام ہوا ہے کہ ان کا قبلہ ہی معین نہیں ہے، لہذا بہت سارے سادہ لوگ مسلمان پریشان ہو گئے کہ یہ ہمارا کیسا دین ہے کہ ہمارا قبلہ ہی طے نہیں ہے، تو ان مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے اور یہود کو سنایا جا رہا ہے، لیکن بظاہر رخ گفتگو کس کی طرف ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، ڈاکٹر سار رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ کبھی سنانی ہوتی ہے بات بہو کو، لیکن براہ راست بات کہیں گے تو بہو کی طرف سے خطرہ ہے کہ وہ جواب دے دے گی، تو پھر کہا جاتا ہے بیٹی کو لیکن سنایا جا رہا ہوتا ہے بہو کو، تو یہ انداز وہ ہے کہ بظاہر رخ اللہ کے رسول کی طرف ہے، بڑی سخت بات آ رہی ہے لیکن سنایا جا رہا ہے یہود کو اور عام مسلمانوں کو جو کہ یہود کے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو رہے تھے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے، انک اذا لمن الظالمین، تو پھر آپ ہو جائیں گے ناانصافوں میں سے، اللہ کے رسول کے لیے کوئی امکان نہیں ہے کہ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، خطرہ سادہ لو مسلمانوں کو ہے لہذا ان کو خبردار کیا جا رہا ہے اور سنایا جا رہا ہے یہود کو کہ تمہارے پروپیگنڈے کا کوئی اثر نہیں لیا جائے گا، اللہ نے قبلہ مقرر کر دیا ہے بیت اللہ اور وہی قبلہ اب قیامت تک رہے گا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ایسی واضح واضح نشانیاں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں سے ایک فریق ہے جو جان بوجھ کے حق کو چھپاتا ہے جبکہ وہ جانتے ہیں، الحق من ربک، اے نبی حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، بس آپ ہرگز نہ ہوں شک کرنے والوں میں سے، اب اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح ایک ظاہری بات کو حقیقی بات کی طرف لے جاتے ہیں، ایک ہے ظاہری قبلہ، ایک ہر شخص کا مانوی قبلہ بھی ہوتا ہے، ایک اس کی زندگی کا رخ بھی ہوتا ہے، کسی کا رخ دولت کی طرف ہے، کسی کا رخ شہرت کی طرف ہے، کسی کا رخ اقتدار کی طرف ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ان کا قبلہ ماسکو ہے، کسی زمانے میں روس بھی ایک بڑی طاقت ہوتی تھی، اور ان کا قبلہ واشنگٹن ہے، یہ تو بظاہر رخ کرتے ہیں نماز میں خانہ کعبہ کی طرف، حقیقت میں تو یہ پجاری ہیں اور غلام ہیں امریکہ کے، تو ایک مانوی قبلہ ہوتا ہے اور ایک ظاہری قبلہ ہوتا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ بڑے بڑے معاملات کے حوالے سے میں نے عرض کیا امریکہ اور روس، ایک ہر شخص کا بھی رخ حیات ہے اور اس نے رخ کر
کی طرف، شہرت کی طرف اور اقتدار کی طرف، کسی خاص منصب کی طرف. فرمایا ولکل وجہۃ ہو مولیہا، ہر ایک کا ایک رخ حیات ہے جس کی طرف وہ رخ کر رہا ہے. ہو مولیہا فاستبقوا الخیرات، اے مسلمانوں تم ایک دوسرے سے آگے نکلو بھلائیوں کے اعتبار. تمہارا رخ ہونا چاہیے نیکیوں کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کی طرف. قرآن مجید میں اللہ 10 مرتبہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم مقابلہ کرو، لیکن مقابلے کا میدان دنیا نہ بناؤ، مقابلے کا میدان آخرت کی تیاری بناؤ. مقابلے کی حس، مقابلے کا جذبہ یہ انسانوں کے اندر موجود ہے، اللہ نے رکھا ہے، لیکن ہمارے مقابلے ہوتے ہیں دنیا کے لیے. پڑوسی کا گھر ڈبل منزلہ ہوگا تو میرا بھی ہونا چاہیے، پڑوسی کے یہاں اس ماڈل کا فریج آیا تو ہمارے یہاں بھی آنا چاہیے، پڑوسی نے اس جگہ پر پلاٹ لے لیا تو مجھے بھی لینا چاہیے. یہ مقابلے ہمارے کتنے گھٹیا چیزوں کے لیے. فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، میرا ایک اس موضوع پر خطاب بھی ہے کہ مقابلے کا اصل میدان، 10 مقامات پر قرآن مجید نے کہا کہ مقابلے کا اصل میدان بناؤ نیکیوں کو، بھلائیوں کو، اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. فرمایا فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے آگے نکلو بھلائیوں کے اعتبار سے. اینما تکونوا یاتبکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں پر بھی ہو گئے اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا، تو انہیں بالآخر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. سرخرو وہ ہوگا جس نے زیادہ نیکیاں کی ہوں گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، اور اے نبی آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں، یعنی کہیں پر بھی ہوں، اب آپ زمین کے کسی حصے میں ہوں، فول وجهک شطر المسجد الحرام، بس اپنے چہرے کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس عمل سے جو تم لوگ کر رہے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اے نبی آپ جہاں کہیں سے نکلیں اپنے چہرے کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں پر بھی ہو، فولوا وجوہکم شطرا، پھیر لو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف. لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف حجت نہ رہے. یہ اہل کتاب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آخری نبی کا قبلہ مسجد حرام ہوگا. اگر تم نے مسجد حرام کو قبلہ نہ بنایا تو یہ لا کر پیش کریں گے دلیل اپنی کتابوں سے کہ محمد سچے نبی نہیں ہے. سچے نبی اگر ہوتے تو ان کا قبلہ تو مسجد حرام ہوتا، یہ رخ کر رہے ہیں بیت المقدس کی طرف. تو اس سے پہلے کہ وہ یہودی تمہارے خلاف کو حجت بنا لے اس بات کو، اس سے پہلے ہی تم اپنا رخ کر لو مسجد حرام کی طرف. تو فرمایا تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کو حجت نہ رہے. الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم پر اتر آئے. ایسی بھی ہٹ دھرم ہوں گے باوجود یہ کہ وہ جانتے ہوں گے کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، لیکن پھر بھی وہ یہی کہیں گے کہ یہ انہوں نے قبلہ کیوں بدل دیا، ان کا تو قبلہ ہی طے نہیں ہے. تو فرمایا سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم کریں، جو ان میں سے داندلی پر اتر آئے، فلا تخشوہم، بس ان سے مت ڈرو، بخشونی اور مجھ سے ڈرو. بلے اتم نعمتی علیکم، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں. ولعلکم تهتدون، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت ہے، ہدایت ہے تو ہر نعمت نعمت ہے، ورنہ وہ نعمت قیامت کے دن زحمت بن جائے گی. زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے، بشرطے کی ہدایت ہو. آپ نے اس زندگی میں خوب نیکیاں کمائی ہوں گی، لیکن لمبی زندگی ہے، ہدایت نہیں ہے، اور انسان اس زندگی کو اللہ کی نافرمانیوں میں لگا رہا ہے، تو جتنی لمبی زندگی ہوگی اتنا قیامت کے دن مشکل ہو جائے گی. پہلا سوال یہ ہوگا کہ زندگی کہاں لگائی. انسان اس وقت کیا کہے گا کہ مجھے، میری تو عمر 80 برس کی تھی، لیکن یہ ہے کہ میں نے فضولیات میں اور اللہ کی نافرمانیوں میں اپنے اوقات لگا دیے. تو فرمایا تاکہ اللہ تم پر اپنی نعمت کو پورا کرے، اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت. فرمایا ولعلکم تهتدون، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب ایک بڑا اہم مضمون ہے جو رات کو آخری حصے میں آیا تھا. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ہماری اولادوں میں ایک ایسا رسول بھیج دے کہ جو ہماری اولادوں کو اور لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، ان کا تزکیہ کرے اور انہیں احکامات سکھائے اور انہیں احکامات کی حکمت بتائے. اللہ نے 2500 برس بعد وہ دعا پوری کر دی اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ ہم نے ایک رسول بھیجے تم ہی میں سے، ان کے چار کام ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، نمبر ایک وہ تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیکم اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب تمہیں احکامات سکھاتے ہیں، والحکمہ اور احکامات کے اسرار اور ان کی حکمتیں بتاتے ہیں، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کا ایک انتہائی اہم طریقہ کار کہ جس کے ذریعے سے آپ نے وہ جماعت تیار کی صحابہ کی جس نے قربانیاں دے کر اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کیا۔ ایک ہے اساسی طریقہ کار جماعت کی تیاری، ایک ہے تفصیلی طریقہ کار کہ پھر جماعت کن مراحل سے گزری، جماعت نے دعوت دی، جماعت منظم ہوئی، جماعت کی تربیت ہوئی، جماعت باطل کے ساتھ ٹکرائی، باطل کو شکست دی، حق کو غالب کیا، لیکن وہ جماعت کیسے فراہم ہوئی، یہ ہے بڑا اہم معاملہ۔ ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس کتاب میں انشاءاللہ آپ کو اس آیت کی پوری تفصیل مل جائے گی۔ اللہ کے رسول نے چار کام کیے جماعت بنانے کے لیے۔ نمبر ایک، آپ نے ان لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی، ان آیات کو سن کر لوگ ہل گئے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا خوف ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ایک دم لوگ متوجہ ہوئے کہ یہ کیسا کلام ہے اور یہ کیا خبر دے رہا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، ہلا دیا۔ اب جب لوگ جو لوگ ہل گئے آپ کے قریب آئے، آپ نے اسی قرآن کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کیا، قرآن ان کے اندر اتارا، اور جب قرآن اندر اتارا تو قرآن کا ہر صفحہ دنیا کی مذمت کرتا ہے اور آخرت کی فکر انسان کے اندر ڈالتا ہے، یہی تزکیہ۔ ہر باطنی بیماری کا سبب یہ دنیا کی محبت ہے، قرآن کھرچ کھرچ کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے اور آخرت کی محبت ڈالتا ہے۔ شروع میں 10 سال تک یہی حکم تھا، تہجد میں کھڑے ہو، رات کو اٹھو اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید کو پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے۔ 5 وقت نماز بعد میں فرض ہوئی ہے، 1990 میں معراج کی شب وہ فرض ہوئی ہے۔ اس کے بعد جب تزکیہ ہو گیا، دل میں فکر آخرت آ گئی، اللہ کی محبت آ گئی، دین کے لیے قربانی کا، شہادت کا جذبہ پیدا ہو گیا، اب صحابہ اکرام نے خود پوچھنا شروع کیا، یسالونک ماذا ینفقون، پوچھتے ہیں نبی آپ سے کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، یسالونک عن الخمر والمیسر، پوچھتے ہیں شراب اور جوا حلال ہے کہ حرام ہے، یسالونک عن الیتامى، پوچھتے ہیں یتیموں کے حقوق کیسے ادا کریں۔ اب مدنی دور میں پھر اللہ کی طرف سے احکامات آنے شروع ہوئے، تو کتاب کا ایک مفہوم ہوتا ہے احکامات۔ حدیث میں احکامات کے لیے کتابی کس طرح استعمال ہوتی ہے، کتاب الصلاۃ، وہ حدیثیں کہ جن میں نماز کے احکامات ہیں، کتاب الطہارہ، وہ حدیثیں کہ جن میں طہارت کے احکامات ہیں، پھر آپ نے ان کو احکامات سکھائے۔ اب احکامات کے بعد جب حکمتیں سکھائیں تو اس سے احکامات پر عمل پر اور انشراح ہو گیا، یہ جو حکم ہے اس حکم کی یہ غرض و غایت ہے، اس کے پیچھے یہ حکمت ہے۔ یہ طریقہ تھا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سرفروشوں کی جماعت تیار کرنے کا کہ جس نے قربانیاں دے کر اور اس کے بعد باطل کو شکست دے کے دین غالب کیا۔ آج بھی اسی طریقے پر سرفروشوں کی جماعت تیار ہوگی، اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو توفیق دے کہ وہ اس طریقے پر عمل کے لیے ہمت کرے، بھائی بھی کریں، بہنیں بھی کریں، قرآن سیکھیں اور اس کے بعد قرآن کے مبلغ بن جائیں، گلی گلی کوچے کوچے میں قرآن مجید لوگوں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ یہ قرآن مجید بقول ڈاکٹر سار احمد کے میگنیٹ ہے، جیسے میگنیٹ کو اگر آپ پھراتے ہیں کسی ایسے مکسچر میں کہ جس میں برادہ بھی ہے اور لوہا بھی ہو تو وہ میگنیٹ کھینچ لیتا ہے سارے کے سارے لوہے کے ذرات کو، یہ قرآن مجید معاشرے سے نیک لوگوں کو کھینچ لے گا، ان کو جمع کر کے ایک ایسی جماعت کی شکل دے گا جو انشاءاللہ غلبہ دین کے لیے جدوجہد کریں گے، قربانیاں دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ 19 ستمبر سے انشاءاللہ اس مرتبہ ہم قرآن فہمی کا کورس شروع کر رہے ہیں، ہر سال ہوتا ہے، ماشاءاللہ 17 کورس ہو چکے ہیں، 18واں کورس اس سال شروع ہوگا، 3 مقامات پر قرآن اکیڈمی ڈیفنس, قرآن اکیڈمی یاسین آباد, اور اس کے بعد گلستان جوہر. عنقریب انشاءاللہ اس کا پروسپیکٹس بھی آپ کو یہاں پہ دستیاب ہوگا. فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اور تاکہ وہ اللہ کے رسول تمہیں وہ کچھ بھی سکھا دے جو تم نہیں جانتے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُوا لِي, اور میرا شکر کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ, میری ناشکری نہ کرو, کفران نعمت نہ کرو. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے رسول بھی, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے قرآن بھی, اور اللہ کو یاد کرنے کا اعلیٰ ترین ذریعہ قرآن مجید. قرآن مجید کو باقی اذکار پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خود اللہ کو جملہ مخلوقات پر حاصل ہے. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا, تمہارے ساتھ میرا تعلق دو طرفہ ہوگا, تم میری مدد کرو گے میرے دین کی, میں تمہاری مدد کروں گا. کل ہم نے پڑھا کہ تم مجھ سے کیے عہد کو پورا کرو, میں تم سے کیے گئے عہد کو پورا کروں گا. تو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا, میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو. یہ سورۃ البقرہ کا پہلا حصہ مکمل ہوا, 18 رکوع, اور جن میں خطاب کا غالب رخ تھا سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کی طرف. اب اس کے بعد 22 رکوعوں میں خطاب ہے مسلمانوں سے, اور یہاں پر چار مضامین ہیں جو کہ بیان ہو رہے ہیں. ایک دو مضامین کا تعلق شریعت سے ہے, دو کا نفاذ شریعت سے. شریعت کے حوالے سے دو مضامین ہیں, ایک عبادات کے احکامات آ رہے ہیں, روزے کے بارے میں تفصیل آئے گی, حج کے بارے میں آئے گی, نماز کے بارے میں, زکات کا ذکر آئے گا, اور شریعت کا دوسرا معاملہ ہے معاملات کا, نکاح طلاق کے معاملات ان پر بحث ہوگی, قرض کے لین دین, معاشی معاملات, وصیت, اس کے بارے میں ہدایات آئیں گی. دو مضامین کا تعلق ہے نفاذ شریعت سے. نفاذ شریعت کے لیے جان سے جہاد, قتال فی سبیل اللہ, اس کے بارے میں بڑی اہم آیات آئیں گی, اور مال سے جہاد یعنی انفاق فی سبیل اللہ. انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ایسا مضمون آئے گا جو پورے قرآن مجید کا کلائمیکس ہے. ڈاکٹر سارہ احمد صاحب نے اس بات کو بڑی خوبصورتی سے سمجھایا تھا کہ چار لڑیاں ہیں مضامین کی کہ جن کو بٹ کر ایک رسی بنائی گئی ہے, اور جب رسی میں آپ دیکھتے ہیں کبھی ایک لڑی نظر آ رہی ہے, کبھی دوسری, کبھی تیسری, کبھی چوتھی. یہاں بھی ایسا ہی ہوگا, کبھی ایک مضمون آئے گا, کبھی دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر پہلا آ جائے گا, پھر دوسرا آ جائے گا. اور اس ڈوری میں جو چار لڑیوں سے بنی ہے, پانچ بڑے خوبصورت نگینے ہیں, بڑی بڑی آیتیں ہیں. آیت الاختلاف, آیت البر, اور آیت الآیات, آیت الکرسی, آیت الدین. انشاءاللہ وہ آیتیں آئیں گی تو میں اشارہ کر دوں گا. آئیے اب اس حصے کا آغاز کرتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. بڑی کٹھن ذمہ داری تم پر ڈالی گئی ہے شہادت علی الناس کی, تم نے لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچانے کا حق ادا کرنا ہے, بغیر اللہ کی مدد کے تم یہ کام نہیں کر سکتے. اللہ کی مدد حاصل کرو, مدد کیسے ملے گی؟ نمبر ایک, صبر کے ذریعے, استقامت, ڈٹے رہو. آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ اللہ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے. اور نمبر دو, نماز کے ذریعے سے اللہ سے لو لگائے رکھو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو. تو استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے. اب اس کے بعد ایک سخت حکم آ رہا ہے, ہلا دینے والا. یہ نہ سمجھنا کہ تم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہو تو اب یہاں تمہیں کوئی ٹھنڈی چھاؤں مل جائے گی. بعض لوگوں کا خیال تھا کہ مکے میں تو بڑے دشمن تھے کافر ہمارے, مدینے میں بڑے بڑے سردار بھی ایمان لے آئے ہیں, تو مدینے میں آ کر تو معاملہ ذرا سہولت کا ہو جائے گا. فرمایا نہیں, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں, ابھی آزمائش کے نئے مرحلے آنے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ تم پر جنگ کو فرض کر دے گا, اور تمہیں میدان میں نکل کر اپنی جان کی بازیاں کھیلنی پڑیں گی, اپنی گردنیں کٹانی پڑیں گی. فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, اور نہ کہنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. ولا قلۃ تشعرون, لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے کس طرح سے زندہ ہیں, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ان کے لیے برزخ نہیں ہے, جیسے ہی شہید ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً جنت میں بھیج دیتا ہے. سورہ یاسین میں مضمون آئے گا قیلت خلل جنہ, ایک اللہ کے بندے کو شہید کیا گیا, اللہ نے فرمایا داخل ہو جا جنت میں, قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اس اللہ کے بندے نے کہا کاش میری قوم کو پتا ہوتا کہ کیسے میرے رب نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے اور مجھے انتہائی عزت والے لوگوں میں شامل کر دیا. تو فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو, زندہ ہے, مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اسی حوالے سے ایک بڑا مشکل معاملہ ہے, آیا انبیاء بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے اپنے وصال کے بعد؟ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ بھی زندہ ہیں, اس لیے کہ ان کا درجہ شہداء سے بھی اوپر ہے. جب شہداء زندہ ہیں تو وہ بھی زندہ ہے, لیکن ہیں کیسے زندہ اللہ بہتر جانتا ہے, ہمیں اس کا شعور نہیں. البتہ یہ پھر جو ہے وہ اپنی طرف سے گمراہی پھیلانی ہے کہ چونکہ زندہ ہے لہذا ان سے دعائیں کرو, یہ شرک ہے. مانگنا صرف اللہ سے, کسی اور سے مانگنا یہ شرک ہے. ولا تدعوا مع اللہ احدا, اللہ کے سوا کسی اور سے دعا مت کرو. لیکن شہداء بھی زندہ ہے, انبیاء بھی زندہ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے. خوشخبری ہے اللہ کے رسول کی کہ اگر ایک آدمی سچے دل سے شہادت کی دعا کرتا ہے تو اگر وہ بستر پر بھی مرے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ دے دیتا ہے. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے اور کچھ بھوک سے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصانات سے. اگر دین پر عمل کرو گے, صرف نماز روزے کی حد تک دین پر عمل نہیں کرو گے, دین کی تبلیغ بھی کرو گے, ایک جماعت تیار کرنے کی کوشش کرو گے جو کہ اللہ کے دین کے لیے باطل سے ٹکرائے, تو پھر یہ سارے مرحلے آئیں گے. اور اگر ہم بچ بچ کے چلتے رہے بس صرف نماز روزہ ہی ہمارا کل دین ہو, تو پھر تو یہ آیتیں ہمیں عجیب سی محسوس ہوں گی کہ ہماری زندگی میں تو ایسی کوئی آزمائشیں نہیں آ رہی مال اور جان کے نقصان کی. لیکن اگر دین کا وہ تصور ہو جس پر اللہ کے رسول صحابہ کرام عمل کر رہے تھے کہ تبلیغ بھی کرنی ہے, گھر سے باہر بھی نکلنا ہے, ایک جماعت بنانے کی کوشش کرنی ہے, اور جیسی جماعت تیار ہو اس کو باطل کے ساتھ ٹکرانا ہے, تو پھر آپ کو یہ آیتیں بولتی بھی نظر آئیں گی کہ ہاں یہ آیتیں وہی کچھ کہہ رہی ہیں کہ جو ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے. غزوہ احد میں مومنوں نے یہ کہا تھا, منافقوں نے کہا تھا کہ جی ہم سے تو کہا تھا کہ ایران اور روم فتح ہوں گے, اور یہاں تو ہمیں کافروں نے آ کر گھیر لیا, ہم تو رفع حاجت کے لیے گھر سے باہر نہیں جا سکتے. مومنوں نے کیا کہا تھا کہ نہیں, ہم سے اللہ نے یہی وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے مال اور جان کے نقصان سے. تو اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے اور بھوک سے, مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان سے. غزوہ تبوک کے موقع پر پھل لگا ہوا ہے, کھجور کا پکنے والا ہے, لیکن اگر پھل کے پکنے کا انتظار کر دے تو ڈر تھا کہ رومی اندر آ کر حملہ کر دیتے اور پھر ان کو روکنا مشکل ہو جاتا. لیکن کہا کہ پھل ضائع ہوتا ہے تو ہوتا رہے, نکلو اللہ کی راہ میں, اور نکلنا پڑا, پیچھے پھل ضائع ہو گیا. وبشر الصابرین, اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو, ڈٹ جانے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے, اللہ جو چاہے ہمارے ساتھ کرے, ہم تو ہیں ہی اللہ کے. وانا الیہ راجعون, اور بے شک ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے. یہ ساری کی ساری مصیبت عارضی ہے اور وقتی ہے, ہم نے تو خود پورے کا پورا اللہ کے پاس چلے جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت. واولئک هم المهتدون, اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے. اب اس کے بعد رخ پھیرا جا رہا ہے خانہ کعبہ کی طرف, اور خانہ کعبہ کے قریب صفا اور مروہ ہے, اور عمرہ ہو یا حج ہو ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان آپ کو پتا ہے کہ صحیح ہوتی ہے. کیوں رخ کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بھی بات آئی جنگ کی, شہادت کی, اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت اولین کام یہ تھا کہ اس جنگ کے ذریعے سے خانہ کعبہ کو مشرکین سے آزاد کرانا. خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے, ان مشرکین نے, بدبختوں نے اسے شرک کا اڈا بنا کر وہاں پہ 360 بت رکھ دیے, صفا مروہ پر بھی مورتیاں رکھ دیں. تو اب پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ان سے جنگ کر کے اور اس پاکیزہ جگہ کو ان سے آزاد کرا کے اس کو شرک کی گندگی سے پاک کرنا ہے. اسی لیے جنگ کے ذکر کے فوراً بعد آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ میں آگے بھی چل کر کہ فوراً ذکر آ جاتا ہے مسجد حرام کا یا صفا اور مروہ کا. ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ تعالی کی معرفت کا شعور حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اپنے شیر خوار بچے اور اس کی ماں کو چھوڑ دیا تھا یہاں اللہ کے گھر کے پاس اور چلے گئے تھے. پوچھا تھا بیوی نے پیچھے سے, ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جب کہا کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے تو اللہ کی بندی بھی, بس پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہم اللہ کے حکم پر راضی ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام روتے ہوئے گئے تھے, اس لیے کہ محبت تو تھی بیوی اور بچے کی, اور ایسی جگہ کے جہاں پر تو کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا, کوئی زندگی کا امکان نہیں تھا. لیکن پھر اللہ کی رضا کے لیے بیوی بچے کی محبت کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر کے چلے گئے تھے. اب جب پانی ختم ہوا اور بچہ بےچارا بلک رہا ہے پیاس سے, اب جو ہے وہ حضرت ہاجرہ سلام علیہا پریشان ہوئی ہیں کہ پانی کہاں سے ملے. تو کبھی صفا پر چڑھتی ہیں پھر بھاگ کر جاتی ہیں, اور مروہ پر چڑھتی ہیں پھر واپس آتی ہیں صفا پر چڑھتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اس بندی کی وہ مشقت جو اللہ کے لیے تھی وہ فوراً یاد آتی ہے جب بھی صفا مروہ کا ذکر آتا ہے. اللہ کے بندوں کی اللہ کے لیے قربانی یاد آتی ہے, گویا پھر اسے اللہ یاد آتا ہے. تو صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی معرفت کا شعور حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. فمن حج البیت وتمرا, تو جو کوئی بھی اللہ کے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے, فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان بھی طواف کرے, سعی کرے. صحابہ کہتے تھے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ پہاڑیوں پر مورتیاں رکھی ہیں اور ان کے درمیان سعی سے کہیں مورتیوں کا طواف ہو جائے اور مورتیوں کا تقدس ہو؟ فرمایا کہ نہیں, بلکہ ان دونوں کے درمیان طواف کرنا یہ اللہ کی ایک نیک بندی کی محنت کی یاد ہے, لہذا اس میں کوئی گناہ نہیں. ومن تطوع خيرا فان الله شاکر علیم, اور جو کوئی بھی خوشی خوشی کو خیر کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہترین قدردان ہے اور سب کو جاننے والا ہے. اب اس کے بعد پھر دوبارہ ذرا یہود کے علماء کے ایک جن کی طرف اشارہ, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو بھی ہم نے نازل کیا ہے واضح تعلیمات میں سے اور ہدایت میں سے, من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, اس کے بعد کہ ہم نے اسے کتاب میں واضح کر دیا ہے, اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, ایسے لوگوں پر لعنت کرتا ہے اللہ اور ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے. یہ لعنت کرنے والے کون ہیں؟ آگے آگے اس کی وضاحت آ جائے گی. بہت بڑا جرم ہے حق کو چھپانا, حق کا علم ہے لیکن ڈرتے ہیں, اگر حق بات کہہ دی تو وہ ناراض ہو جائے گا, اگر حق بات کہہ دی تو یہ نقصان ہو جائے گا, لہذا پھر مصلحت کی خاطر حق کو چھپایا جا رہا ہے. ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے کہا تھا 1992 میں کہ جب بھی آپ کے درس میں آتے ہیں آپ ہمیں سود والی آیتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ سود کا لین دین جس کا ہے اس کے خلاف اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے, جو سود لے تو سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں حدیث ہے, کم تر حصہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کیا جائے. اس زمانے میں بغیر سود کے بڑے بڑے کاروبار نہیں ہو سکتے, تو یا تو ہم آپ کی محل میں آنا چھوڑ دیں گے اور یا آپ ہمیں یہ سود کے بارے میں آیتیں حدیثیں سنانا چھوڑ دیں. تو ڈاکٹر صاحب نے جواب یہ دیا تھا کہ یہی جرم تھا یہود کا کہ لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے کہ لوگ آتے رہیں, ہماری محفل سجی رہے, ہمیں لوگوں سے تعاون ملتا رہے, ایسی باتیں مت کرو جو لوگوں پر گناہ گزرتی ہیں, لہذا میں آپ کی وجہ سے حق کو چھپا نہیں سکتا. اور مزید یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر عدم اعتماد ہے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 1992 میں بڑے بڑے کاروبار بغیر سود کے ہو ہی نہیں سکیں گے. کیا بات کہی جا رہی ہے؟ وہ صاحب ناراض ہو گئے, بڑے تعاون کرتے تھے وہ ہمارے ادارے کے ساتھ, انہوں نے اس کے بعد آنا چھوڑ دیا. لیکن یہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ مفادات اور مصلحتوں کو پس پشت ڈال کر جو صحیح بات ہے وہ کہنی چاہیے. میں خود ایک مسجد میں تھا, ایک دفعہ جمعہ پڑھ رہا تھا, امام صاحب نے کچھ گفتگو کرنا چاہیے پردے کے بارے میں, تو مائک بند کروا دیا کہ اگر یہ بات عورتوں تک پہنچے تو وہ میرے خلاف پروپیگنڈا کریں گی. پھر فائدہ کیا؟ پردے کے احکامات تو بہنوں کو سنانے چاہیے, اور اس وقت آپ نے مائک بند کر دیا. تو اللہ تعالیٰ میں سے محفوظ رکھے کہ ہم مصلحت کی خاطر مفادات کی خاطر حق کو چھپائیں. فرمایا لعنت کرتا ہے ایسے لوگوں پر اللہ, اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے. الا الذين تابوا, ہاں سوائے ان کے جو توبہ کر لیں, واصلحوا اپنے رویے کی اصلاح کر لیں, وبینوا اور پھر حق کو بیان کریں, حق کو واضح کریں, فاولئک اتوب علیہم تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر میں نظر کرم کرتا ہوں, وانا التواب الرحیم اور بے شک میں نظر کرم کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے. اب یہاں کفر سے مراد کیا ہے کہ جن کے سامنے یہ بات آ گئی کہ حق کو مت چھپاؤ اور پھر بھی چھپا رہے ہیں, تو اب یہ عملی اعتبار سے گویا اللہ کے حکم کا کفر ہے, توبہ نہیں کی, وہی کفر جاری رکھا, حق کو چھپاتے رہے اور مرے اس حال میں کہ وہ حق کو چھپانے والے ہی تھے. اولئک علیہم لعنت اللہ, ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے, والملائکہ اور فرشتوں کی بھی, والناس اجمعین اور تمام کے تمام لوگوں کی. ممکن ہے لوگ زبان سے نہ جانتے ہوں کہ ہمارے دشمن کون ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کے اوپر جب ظلم ہوتا ہے تو اندر سے جو آئیں نکلتی ہیں یہ لعنت بھر کے برستے ان پر جو حق کو چھپا رہے ہیں. جب بھی حق کو چھپایا جائے گا اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ظلم تو ہوگا. اگر ہم سود کے خلاف نہیں بولیں گے اور سود کا معاملہ جاری رہے گا تو کتنے لوگوں کا اس سے استحصال ہوتا, مہنگائی بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے. فیکٹری میں نے چیز تیار کی تھی 1,00,000 کی, لیکن میں نے سودی قرضہ لیا تھا اور مجھے 1,20,000 واپس کرنے ہیں. اب میں وہ چیزیں جو میں نے تیار کی ہیں 1,00,000 میں 1,20,000 کے حساب سے بیچوں گا, مجھے اوپر ایک حرام خور کو 20,000 کا سود بھی دینا ہے, تو میں کن کا خون چوس رہا ہوں, کیوں چیزیں مہنگی کر رہا ہوں؟ میں عوام سے وہ خون چوس چوس کر اس سود خور کا پیٹ میں بھر رہا ہوں. تو جب بھی حق کو چھپایا جاتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے, اور جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ان کے اندر سے دل سے آئیں نکلتی ہیں اور رائیں اسی پر پڑتی ہیں کہ جو اس جرم کا جو اس جرم کے اندر معامل ہو, مددگار ہو, اس جرم کے حوالے سے اس کا کوئی نہ کوئی حصہ ہو. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں پر لعنت ہوتی ہے اللہ کی, اور لعنت ہوتی ہے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی. خالدین فیہا, اسی لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب, ان پر سے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ولا ہم ینظرون, اور نہ ہی انہیں کو مہلت دی جائے گی کہ چلو ذرا تھوڑی دیر کے لیے وقفہ ہے, تھوڑا آرام کر لو, اب پھر دوبارہ اس کے بعد عذاب دیں گے. مسلسل عذاب رہے گا, مسلسل عذاب رہے گا. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے غلط روش سے بھی اور عذاب سے بھی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تمہارا معبود ہے ایک ہی معبود, اللہ کو معبود بناؤ. پیسے کو, مصلحتوں کو, اپنی خواہشات نفس کو معبود نہ بناؤ. کیوں حق کو چھپاتا ہے انسان جب پیسہ, مفادات, گدیاں, مناصب یہ اصل میں معبود بن جاتے ہیں تو پھر آدمی ان کا زیادہ لحاظ کرتا ہے, حق کی پرواہ نہیں کرتا. تمہارا معبود ہے ایک ہی معبود, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الرحمن الرحیم, اس کی رحمت میں جوش ہے اور اس کی رحمت مسلسل ہے. اب اس کے بعد پہلا خوبصورت نگینہ آ رہا ہے اس ڈوری کا, آیت الآیات, ایک ایسی آیت کے جس میں کئی آیتوں کا بیان ہے. آیتیں تین قسم کی ہیں, ایک ہے آیات آفاقی جو ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں, ان کا ذکر آ رہا ہے اس آیت میں. ایک ہے آیات انفسی, ہمارے اپنے وجود میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں, ان سے بھی معرفت حاصل ہوتی ہے اللہ کی. اور ایک تیسری ہے آیات قرآنیاں. اب آج ہمارے سامنے آیات آفاقی کا بیان ہے. ایمان اللہ نے ہمارے اندر ڈال دیا ہے, ہماری روحوں نے جو اللہ سے عہد کیا تھا الستو بربکم, اس کی وجہ سے ایمان ہمارے اندر ہے, لیکن ہم اس ایمان سے غافل ہو جاتے ہیں. نشانی سے کوئی چیز جو بھولی ہوئی تھی یاد آ جاتی ہے. دوست آپ کا چلا گیا, جاتے ہوئے آپ کو ایک قلم دے گیا, جب بھی قلم کو دیکھیں گے دوست یاد آئے گا. اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اندر ہے, اس سے ہم غافل ہوتے ہیں. اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے اللہ یاد آ جاتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں, غور تو کرو کیسا آسمان بنا ہوا ہے بغیر ستونوں کے, کتنی وسیع اور عریض زمین ہے, کیا کیا اس کے اندر خوبیاں ہیں. بے شک آسمان اور زمین کی بناوٹ میں, واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں, جو پورا نظام ہے, رات آ رہی ہے, دن آ رہا ہے, پھر رات آ رہی ہے, پھر دن آ رہا ہے, اور بڑا کیلکولیٹڈ نظام ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو کہ پتہ نہیں کب سورج نکلے گا, نکلے گا. ممکن ہے سورج خراب ہو جائے, کہیں کھڑا ہو جائے, نکلے گا نہ نکلے. ممکن ہے کہ سورج کو خود ہی روک دیا جائے کہ ذرا مینٹیننس کرنی ہے, تو لہذا فی الحال سورت کو روکا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے, بڑا کیلکولیٹڈ نظام ہے, باقاعدہ نظام ہے. سورج اسی طرح سے آتا جاتا ہے, رات اور دن ہوتے رہتے ہیں, اور رات اور دن کے بدلنے میں وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ, اور ان کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندروں کے اندر چلتے ہیں, چھوٹی سی سوئی ڈوب جاتی ہے لیکن اللہ نے کشتی بنانا سکھا دی نوح علیہ السلام کو, پھر ہم سب نے سیکھ دی. بڑے بڑے جہاز اور کشتیاں وہ سمندروں میں کتنا بڑا بڑا تجارتی سامان لے کر ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. بما ينفع الناس, وہ کشتیاں کے جن سے اللہ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے پانی بارش کی صورت میں. فاحیا به الارض بعد موتها, اور اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا. زمین خشک پڑی تھی, ویران, بارش ہوئی اور رونق ہی رونق ہے, کیسے کیسا سبزہ نکلا ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور جو اللہ نے زمین میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے, کیسے کیسے کیڑے ہیں, کیسے کیسے پرندے ہیں, کیسے کیسے چرندے ہیں, کیسے کیسے درندے ہیں. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ, اور ہواؤں کے بدلنے میں, گرم ہوائیں آ رہی ہیں, ہمیں تو بری لگ رہی ہیں کہ بڑی لو چل رہی ہے, لیکن گرم ہوائیں تو ہمارے لیے غذاؤں کو پکاتی ہیں, ہمارے پھلوں کو پکاتی ہیں. گندم پکے گی کیسے جب تک کہ گرم ہوا نہ ہو؟ آم کیسے پکے گا گرمیوں میں جب تک کہ گرم ہوا نہ آئے؟ تو فرمایا ہواؤں کے بدلنے میں. والسحاب المسخر بین السماء والارض, اور ان بادلوں میں جو کروڑوں گیلن پانی لے کر, کتنے وزنی بادل لیکن چل رہے ہوتے ہیں اور معلق ہے آسمان اور زمین کے درمیان. لآیات لقومی یاقلون, یقیناً غور کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے کہ کائنات خود نہیں بنی, کسی نے بنائی ہے, اور خود نہیں چل رہی, کوئی چلا رہا ہے. حق میری دسترس سے باہر ہے, حق کے آثار دیکھتا ہوں میں. یہ ہے پہلی بڑی آیت, آیت الآیات. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا, اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اس کے کچھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے, چاہے وہ مذہبی پیشوا پیر صاحب ہے ان کی بات زیادہ اہم ہے, شریعت پیچھے ہے, لیڈر ہے سیاسی اس کی بات زیادہ اہم ہے, اس کے فرمان پر تو ہم جان بھی قربان کر دیں گے, شریعت اور اللہ کے احکامات پسے پوچھ ڈال دیے. یہ جی ہمارے قبیلے کے سردار ہیں, ان کی بات تو ماننی ماننی, یہ ہمارے روحانی پیشوا ہے, یہ جو چاہے کہیں ان کا کہنا ماننا ہے, باقی شریعت میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس کی تمیز نہیں ہے. فرمایا کہ ان قائدین سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جو صحیح معنوں میں ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت میں بڑے پکے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے, محبت ہی عبادت کی روح ہے. فرمایا ولو یر الذین ظلموا, اور کاش کہ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو محبوب بنایا ہے, کاش کہ یہ ظلم کرنے والے دیکھیں. اذ یرون العذاب, جبکہ وہ عذاب کو دیکھیں گے. ان القوۃ للہ جمیعا, انہیں احساس ہو جائے گا کل قوت ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, اور بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اِسْتَبَرَّ الَّذِينَ تُبِعُوا, جبکہ اعلان بیزاری کریں گے وہ لوگ کہ جن کی پیروی کی گئی. لیڈر کہیں گے کہ اللہ یہ خود ہمارے پیچھے آئے تھے, ان کے اپنے مفادات تھے, یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اسمبلی میں ہم پہنچ جائیں گے, حکومت مل جائے گی, اور اس کے بعد یہ ہم سے اپنے کچھ کام نکلوائیں گے. ہم نے ان کو نہیں بلایا, یہ خود اپنے مفادات کے لیے ہمارے پیچھے لگے تھے, ہمارے ورکر بنے تھے. پیر اور پنڈت وہ کہیں گے کہ یہ خود شریعت پر عمل کرنا نہیں چاہتے تھے, اور چاہتے تھے کہ بس ہمیں جھوٹے وعدے دلائے کہ ہماری بات مانو, ہم واسطے وسیلے, اور ہم تمہاری اللہ کے بخشش کرا دیں گے. تو جب وہ لیڈر اپنے پیروکاروں سے اعلان برات کریں گے, استبر الذین تبعوا من الذین اتبعوا برا ابو العذاب, جبکہ وہ عذاب دیکھیں گے. وتقطعت بهم الاسباب, اور ان کے درمیان تمام تعلقات اور رشتے کاٹ کر جائیں گے. وقال الذین اتبعوا, اب اس وقت کہیں گے پیچھے چلنے والے, اب مرید کہیں گے, ورکرز کہیں گے, لو ان لنا کرتن, اے کاش ہمارے لیے دنیا میں دوبارہ جانا ممکن ہو جائے. فنتبرأ منہم, تو ہم ان قائدین سے اسی طرح سے اعلان برات کریں گے کما تبرعوا منا, جیسے کیا جنہوں نے ہم سے اعلان برات کیا, ہم نے ان کا کہنا مان کر کتنے لوگوں کے گھر جلا دیے, ان کی گاڑیاں جلا دی, پورے پورے باغ ہم نے اجاڑ دیے, ہم نے کتنے لوگوں کو لیڈر کے کہنے پر مار دیا, ہم نے پیر صاحب کے کہنے پر نہ جانے کیا کچھ کیا, لیکن آج ہمارے یہ پیر, ہمارے یہ پنڈت, یہ پروہت, یہ پجاری, یہ سیاسی لیڈر آج ہی ہم سے اعلان بیزاری کر رہے ہیں. ہم نے ان کے کام کے لیے, ان کے جلوسوں کو لمبا کرنے کے لیے ہم نے نمازیں تک نہیں پڑھی, ہم نے شریعت کے احکامات کی پرواہ نہیں کی کہ کسی طرح سے یہ ہمارے لیڈر خوش ہو جائیں, لیکن آج ان لیڈروں نے یہاں پر ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا. ہمیں اگر دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع مل جائے ہم ان کے ساتھ اسی طرح سے اعلان بیزاری کریں گے جیسے آج انہوں نے ہم سے اعلان بیزاری کی ہے. لیکن نہیں, دنیا میں دوبارہ آنا ممکن نہیں ہے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم, اسی طرح سے اللہ انہیں ان کی محنتیں, ان کے اعمال دکھائے گا بطور حسرت. وما ہم بخارجین من النار, اور وہ ہرگز آگ سے نکل نہ سکیں گے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے لوگوں کھاؤ اس میں سے جو بھی زمین سے نکلتا ہے. دو شرائط ہونی چاہیے پوری, ایک یہ کہ وہ حلال ہو اور دوسرا طیب ہو. جو چیز حلال ہے وہ کھا سکتے ہو. ویسے تو سبزیاں زمین سے نکلتی نکلتی ہیں, بکری بھی زمین سے نکلتی ہے, اس لیے کہ بکری جو چیز کھا کر بڑی ہوتی ہے وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے, گھاس زمین سے. تو جو بھی چیزیں زمین سے پیدا ہو رہی ہیں کھاؤ. دو شرطیں ہیں, نمبر ایک حلال ہو, گدا نہیں کھا سکتے حرام ہے, بکری کھا سکتے ہو. دوسرا یہ کہ طیب ہو. اس سے مراد کیا ہے, بکری کو ذبح کیا جائے, اگر اس کو جھٹکے سے مار دیا اب وہ طیب نہیں رہی, خبیص ہو گئی, اس میں سے خون اب نہیں نکلے گا. خون تو نکلتا ہے, ذبح کرتے تڑپتی ہے تو خون نکلتا ہے. تو نمبر ایک ذبح ہو. نمبر دو ذبح کرتے ہوئے اس پہ اللہ کا نام لیا جائے, اگر وہ بکری اللہ کے بجائے کسی اور کے نام پہ ذبح کی, شرک ہو گیا, طیب نہیں رہی. اور تیسری بات کہ وہ بکری حلال طریقے سے حاصل کی ہو, کسی اور کی بکری نہ اٹھا لی ہو, حلال کمائی سے بکری لی ہو, اس کو ذبح کیا جائے, اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے, اب وہ طیب ہے. تو دو شرطیں ہیں, کھاؤ جو بھی زمین سے پیدا ہوتا ہے بشرطے کہ حلال ہو اور طیب ہو. بلا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء, بے شک وہ تو تمہیں برائی اور بےہودگی اور بےحیائی کا حکم دیتا ہے. شیطان ہر طریقے سے بے حیا کرنا چاہتا ہے. ہر گانے کا موضوع پیار محبت بےہودگی بےحیائی, ہر ڈرامے کا موضوع, ہر افسانے کا موضوع, ہر فلم کا موضوع, اور پھر اشتہارات کس کس طریقے سے بےہودگی پھیلاتا ہے. اب تو کارٹون ایسے بےہودا, کھلونوں کے اندر بےہودگیاں. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور شیطان چاہتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو. او جی کوئی بات نہیں, اللہ بڑا غفور رحیم ہے, سب کو معاف کر دے گا. جب سبھی کو معاف کر دے گا پھر شریعت دینے کی ضرورت کیا تھی, رشوت لینے والے کو بھی معاف کر دے اور جو بےچارہ روکی سوکی بھی گزارا کر رہا ہے اس کو بھی معاف کر دے, تو پھر تو یہ بات نہ ہوئی. تو یہ اپنے پاس سے باتیں بناتے ہیں, اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے, اللہ سب کچھ کرنے والا ہے, یہ ہماری ریتیں رسمیں ہمارے ماں باپ کی ہیں, ابا اجداد کی ہیں, اللہ نے بتایا ہوگا ان کو, انہوں نے خود تھوڑی شروع کر دی ہیں, دلیل کوئی نہیں ہے. لیکن بس اگر سوئم ہے تو ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی شریعت کا حکم ہوگا, اس لیے ہمارے ہاں مرنے کے بعد سوئم کیا جاتا ہے, چالیسواں کیا جاتا ہے, نہ قرآن میں نہ حدیث میں, لیکن ہمارے ابا اجداد کو اللہ ہی نے باتیں بتائی ہوں گی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ, بھائی پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے. قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا, کہتے ہم تو پیروی کریں گے اس کے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. ہر زمانے میں بدعت کے لیے, شرک کے لیے بس یہی دلیل ہے کہ ہم وہ کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے, ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں اس لیے ہم یہ کریں گے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا, اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں. بلا یہتدون, اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں. ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء, مثال ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا ہے اس شخص کی سی ہے کہ جس کو پکارا جائے اور وہ نہ سن رہا ہو مگر یہ ہے کہ صرف چیخ اور پکار, سمجھ نہیں آ رہا کیا کہا جا رہا ہے. بس اس کو ایک آواز سی آ رہی ہے, کوئی چیخ پکار سی سنائی دے رہی ہے. مطلب کیا ہے اس پوری چیخ پکار کا, اسے پتہ نہ چلے. فرمایا سمم بکم امجن فہم لا یاقلون, یہ لوگ بہرے ہیں, یہ لوگ گونگے ہیں, یہ لوگ اندھے ہیں, بس یہ غور و فکر نہیں کرتے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.